تحریر فرمایا ہے کہ میں نے 22,000 روپے کے سیونگ بانڈز 1984 میں خریدے، تو اب مجھے 1,10,000 روپے ملے ہیں، کیا یہ منافع میرے لیے جائز ہے؟ یہ منافع آپ کے لیے اصولاً جائز نہیں ہے، اس میں سے صرف 22,000 جو آپ کے ہیں آپ وہی لے سکتے ہیں، باقی جو مال ہے یہ سارا جوئے کا مال ہے، یہ جوا ہے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ سرکار کھلاتی ہے، گورنمنٹ کھلاتی ہے، یہ ایسا جوا ہے جو گورنمنٹ خود اپنی سرپرستی میں کراتی ہے. 22,000 آپ اس میں سے کاٹ لیجئے اور باقی پیسے سر سے اتاریے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ تو لکھتے ہیں کہ یہ 22,000 جو ہیں یہ بھی جائز نہیں، وہ کہتے ہیں اتنا حرام کا پیسہ ہے یہ جوئے کا کہ یہ حلال پیسے کو بھی برباد کر دے. تو حضرت مجدد رحمت اللہ کا قول ہے، فتویٰ اس پہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کہا میں سود کو حرام قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں، میرے چچا عباس کا سود ختم ہے. اور پھر فرمایا کہ عباس میرے چچا اپنا اصل راس المال لے لیں، یعنی اصل جو پیسہ ہے وہ وصول کر لیں جس کو جتنا قرض میں دیا ہے، اور اس پہ ہونے والے سود کے متعلق فرمایا کہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں دیا جائے گا. ایسے ہی جو سود کا مال، یعنی یہ جو جوئے میں پیسہ بچ جائے گا اسے اپنے سر سے اتارنا ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں کسی کو دے دے، یہ بھی جائز ہے. اپنے رشتہ داروں میں کسی غریب کو دیکھیں جس کے مالی معاملات اٹکے ہوئے ہیں اس کو دے دیں. جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ، اور ابلیس کافروں میں سے ہو گیا. جب ابلیس فرشتہ ہی نہیں تھا تو کافر کیوں ہوا؟ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے بھائی. یہ منطقی سوال ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا؟ شیطان تو جن تھا، اس نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ فرشتوں کو کہا تھا نا، جنات کو تو نہیں کہا تھا. لیکن قرآن نے ایک جگہ کہا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے شیطان سے کہا از امرتو کا، جب میں نے اسپیشل آرڈر تمہارے لیے دیا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو گے، تو فرشتوں نے تو کیے ہی کیا، ان کے لیے اسپیشل سرکولیشن جاری کیا گیا تھا کہ یہ بھی تشریف لائیں اور سجدہ کریں، مگر وہ ظاہر ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. یہ مفسرین نے آپ کے اس اشکال کا جواب لکھا ہے، اور پھر انہوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ کیا سارے جنات کو حکم ہوا تھا کہ وہ بھی سجدہ کریں، اور پھر اس پہ وہ عام طور پہ محققین ادھر ہی گئے ہیں کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ خاص حکم کہ تم سجدہ کرو، تو اس نے نہیں کیا. شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں، شمس تبریز کے بارے میں تو محروم سے پوچھیں. محروم کہتے ہیں کہ مولا من خدا من، میرے خدا بھی شمس تبریز ہیں اور میرا مولا بھی شمس تبریز. یہ تو وہاں روم سے پوچھیں کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے. خدا جو انہوں نے کہا ہے نا، تو ایران میں لوگوں میں خدا جو تھا وہ بڑا کے معنی میں آتا تھا، خدا خدا بندگان، بڑوں کا بھی ایک بڑا، تو خدا اس معنی میں پرشین میں آتا ہے. اب تو بڑی بحث شروع ہے ایران اور ترکی والوں میں، اہل علم جانتے ہیں، ایرانی پورا زور لگا رہے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی جو تھے وہ ایرانی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شیعہ بھی تھے. مولانا روم کا تعلق اہل تشیع سے تھا، یہ اب نظریہ اس پہ کتابیں ایران میں لکھی جا رہی ہیں. اور مولانا روم کی مثنوی جب پڑھتے ہیں ہم، حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے کمالات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی منقبت، کوئی آدمی یہ کر نہیں سکتا کہ اس کا عقیدہ کچھ اور اور یہ چیزیں. اور اسی طرح یہ بحث کہ مولانا روم جو تھے وہ اصل میں بلخ کے تھے، تو ترک تھے، اور یہ کہتے ہیں ایرانی تھے کیونکہ ان کا سارا کلام پرشین میں. یہ تو مباحث چل رہی ہیں. شمس تبریز جو تھے بہت بڑے اولیاء کرام میں تھے. اور ہوتا یہ ہے تصوف میں کہ جب کوئی بڑا صاحب نسبت آدمی ہوتا ہے اور اس کے زمانے میں کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو اس کے علوم اور افکار کو سمجھ سکتا ہو, تو اللہ کا اپنا ایک نظام ہے کہ اس کی اس نسبت کو محفوظ کر لیتے ہیں. پھر صدیوں بعد کوئی آدمی آتا ہے تو نسبت اسے دے دی جاتی ہے, وہ ان علوم و افکار کو سمجھنے والا ہوتا ہے. تو شمس جب زیادہ بے چین ہوئے اور ان کے خیالات بہت ترقی کر گئے تو آدمی نہیں ملتا تھا, مجلس ان کی خالی ہو گئی, تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار کوئی آدمی دے جس کے ساتھ میں بات کر سکوں, اسے سمجھا سکوں کہ میرے پاس کیا کچھ ہے. تو یہ انہیں کہا گیا کہ تم روم چلے جاؤ, ترکی, وہاں ایک آدمی ملے گا. تو یہ وہاں آئے تھے. وہاں مولانا رومی جو تھے یہ مفتی تھے, بہت بڑے اور بڑا علم اللہ نے دیا تھا, اسی لیے انہوں نے مثنوی میں لکھا ہے کہ وہ ہستی آئی اور فتویٰ اور قلم دوات سب مجھ سے چھین لیا اور اللہ کی معرفت کی راہ دکھائی. محروم وہاں پہنچے تو انہوں نے شمس الدین تبریزی وہاں پہنچے تو یہ تبریز, نشاپور, یہ بہت بہت بڑے زرخیز علاقے تھے جہاں سنی علماء پیدا ہوئے اور اہل سنہ کے ائمہ پیدا ہوئے ہیں. یہاں یہ تو پھر جب تباہی مچی ہے, چنگیز خان آیا, چنگیز خان نے ایک جگہ کہا کہ اس پورے شہر کو ختم کرو اور میں جب آؤں دیکھنے کے لیے, معائنہ کرنے کے لیے, تو مجھے زمین بیج ڈالنے کے لیے درکار. تمام مساجد, تمام کتب خانے, حتیٰ کہ بلیاں اور کتے تک مار دیے گئے. چنگیز جب آیا ہے تو ساری کا سارا علاقہ زراعت کے لیے کھدا ہوا تھا, ہل چلے ہوئے تھے. یہ تو چنگیز نے جو تباہی مچائی ہے, تباہی مچی. ادروائز یہ تبریز, یہ مشہد, یہ مشہد مقدس اور یہ تہران, بہت بڑے بڑے لوگ وہاں گزرے. تو وہ تو اتنا تھا کہ مولانا وحید الدین رحمت اللہ علیہ نے روک لیا اس کو. اگر مولانا وحید الدین تبریز کو نہ روکتے تو کیسی تباہی مچتی, چنگیز کو نہ روکتے. مولانا وحید الدین بڑے صاحب علم تھے, چنگیز خان کی ایک دن نظر پڑ گئی, اس نے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا اور اس سے کہا کہ ایک دن مولانا یہ بتاؤ کہ میرا نام قیامت تک باقی رہ سکتا ہے. تو انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے کہا اگر میری جان کی امان ہو تو پھر کچھ عرض کر سکتا ہوں. اس نے کہا پناہ دی. تو انہوں نے کہا جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں نا, اس سے نام باقی رہتا ہے مگر لعنت کے ساتھ, آئندہ آنے والی نسلیں بد دعائیں دیں گی, اور اگر آپ وہ کام کریں جو خلفائے راشدین نے کیا تھا تو پھر خدا کے مخلوق رحمت کے ساتھ یاد کرتی ہے. چنگیز سرخ ہو گیا اور تیر کمان اٹھا لی, لیکن چونکہ بات کر چکا تھا, امان دے چکا تھا, اس لیے کچھ نہیں بولا. مولانا وحید الدین اسے روکتے رہے. اس نے کہا کہ قسم ہے, لازم ہے مجھ پہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والوں نے جس زمین کو فتح کیا ہے اس زمین کو میں ان کے خون سے رنگوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چار بار اس نے احترام سے ذکر کیا, باقی تو کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھا. تو یہ سارے علاقے اہل سنہ کے ائمہ کے تھے. شمس آئے ہیں تبریز سے, تو مولانا روم کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی, تو پھر مولانا کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑا آدمی. پھر ان کے ساتھ ایک کمرے میں چلے گئے اور 40 دن انہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ اسی کمرے میں گزارے. کھانا پینا کوئی دے جاتا تھا بس رکھ جاتا تھا, وہ علمی بحث مباحثہ. تو مولانا کے روم کے جو چاہنے والے تھے انہیں بڑا حسد پیدا ہوا اور انہوں نے یا تو شمس تبریز کو قتل کر دیا یا پھر شمس جو تھے وہ ہجرت کر گئے. کہیں پتا چلتا تھا مولانا پھر پاگلوں کی طرح گھومتے رہے کہ میرے شیخ کہاں گئے. کوئی آ کے خبر بھی دے دیتا تھا نا کہ آپ کے شیخ کو وہاں دیکھا ہے, تو مولانا اپنا جبہ کپڑے اتار کے دے دیتے تھے کہ مبارک ہو. آخر پھر دو تین سال کی شدید جدائی کے بعد ایک دن وہاں روم پہ انکشاف ہوا اور ان کا شمس میں ہی ہوں, رومی بھی میں ہی ہوں, تبریزی بھی میں ہی ہوں, اور سب اپنے ہی اندر نسبتیں تھیں, اپنے شیخ پہ فنا ہو گئے تھے. اس لیے وہ کہتے ہیں ان کی غزل آپ کبھی پڑھیں تو وہ کہتے ہیں اے شمس من خدائے من درد من دوائے من, بہت بہت عمدہ اور گائی بھی گئی ہے. بہت بڑے آدمی تھے شمس تبریز رحمۃ اللہ. علامہ اقبال کے بارے علامہ کے بارے میں کیا بتائیں بھائی, علامہ جیسا آدمی کہاں پیدا ہوا ہے. صدیوں میں کہیں ایسے عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں, صدیوں میں کہیں اس سطح کے سوچنے والے پیدا ہوتے ہیں, صدیوں میں کہیں ایسے آدمی آتے ہیں جو زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. علامہ بہت بڑے آدمی تھے, ان کی ٹکر کا آدمی کون تھا برے صغیر. علامہ اقبال کو قوم نہیں ملی, 80 سال تو ہو گئے ان کے انتقال کو, ہم نے کیا فائدہ اٹھا لیا. پہلے کبھی ان کی فارسی اردو کی غزلیں نظمیں کوئی پی ٹی وی سنا دیتا تھا, اب تو جانتے ہی نہیں علامہ اقبال کون ہے, اب تو ان کو برا کہنے والے بہت سے ہو گئے. علامہ میں بہت کمال کی بات تھی کہ وہ اپنے متعلق کہتے تھے اور کچھ غلط نہیں کہتے تھے, یہ چوتھے آدمی تھے. عطار سب سے پہلے سنائی غزنوی, ان کے بعد عطار, اور عطار اور سنائی کے بعد تیسرے آدمی مولانا روم. مثنوی میں وہ کہتے ہیں دو مجھ سے پہلے گزرے ہیں تیسرا میں, علامہ کہتے ہیں تین مجھ سے پہلے گزرے ہیں چوتھا میں. فنا ہو گئے تھے مولانا روم میں, اسی لیے علامہ نے برملا اعتراف کیا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ فیض کسی سے پہنچا ہے تو مثنوی سے پہنچا ہے. آپ ان کی جوید نامہ دیکھیں, ضرب کلیم دیکھیں, علامہ نے جو کچھ لکھا ہے اور جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے اقتصادی مسائل پر گفتگو کی ہے, سرمایہ داری کے خلاف لکھا ہے, انقلاب کے متعلق لکھا ہے, اور پھر جو انہوں نے نظریات پیش کیے ہیں, مملکت کیسے بنتی ہے, خلافت کیسے قائم ہوتی ہے, ہم سے پہلے لوگ کیا کر کے گئے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, اور پھر انہوں نے فکر پیدا کی کہ استبدادی قوتیں ان کے خلاف اٹھنا کیسے, مراکز کیسے بنانے, اور مولانا نے جو عقل, علامہ نے جو عقل کا رد کیا ہے, کمال کیا ہے, عشق کو غالب کیا ہے اور عقل پہ بھرپور تنقید کی. انہوں نے کہا عشق ہے جو مولانا علامہ کتنی زبردست بات کی, انہوں نے کہا کہ بو علی سینا در غبار ناکا گم کرد, دست مجنو محمل لیلا گرفت. بو علی سینا ابھی اس اونٹ کی گرد میں پوشیدہ ہے جس اونٹ پہ مجنو صحرا میں چل رہا ہے, لیلا چل رہی ہے. مثال دی ہے کہ لیلا ایک اونٹ پہ سوار ہے اور وہ جا رہی ہے صحرا میں, اور جو گرد اٹھ رہی ہے نا پیچھے, بو علی سینا عقل کا نمائندہ بھی اسی گرد میں الجھا ہوا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. دست مجنو محمل لیلا گرفت, اور مجنو کا یہ حال ہے کہ اس نے محمل جو ہے لیلا جہاں بیٹھی ہوئی ہے نا اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا ہے, لیلا تک پہنچ گیا. علامہ کے کیا کہنے یار, ان کو پڑھا کس نے اور سمجھا کی؟ کیا قبر میں جسم کے ساتھ روح بھی جاتی ہے, اور قبر میں وقت دنیا کی رفتار سے گزرے گا, قبر کے عذاب سے گناہ معاف ہوں گے, قبر کا عذاب کن اعمال پر ہوگا؟ چار سوال آپ نے فرمایا. قبر میں جسم کے ساتھ روح نہیں جاتی, روح کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکن برزخ بتایا ہے. روح یا تو ہوتی ہے بالکل پاک, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا اس عالم سے واسطہ کٹتا ہے تو اللہ کے فرشتے सफेद रंग के रेशमी रुमाल लिए खड़े होते हैं, उसकी रूह को लपेटते हैं और आनन फानन उसे आसमानों की तरफ ले जाते हैं, हत्ता कि अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर छोड़ देते हैं। और उसकी इतनी खुशबू होती है कि इस फिजा के फरिश्ते मुड़ के देखते हैं कि कौन पाक रूह जा रही है, और जब वो पहुंचते हैं तो आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और फरिश्तों को कहा जाता है, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का अर्श पूछता है कि कौन आया है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह उनकी रूह ऐसे गई थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उनकी इयादत के लिए उनके खैमे में थे, फिर किसी जरूरत से घर तशरीफ लाए तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के रोने की आवाज जब आपने सुनी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चादर ऊपर ओढ़ते थे वो भी नहीं ओढ़ी और बिल्कुल तेजी से घर से निकले, और फरमाया साथ को कुछ हो गया। जब पहुंचे तो आपने फरमाया अहतज़्ज़ा लहू अर्शुर रहमान, रहमान का अर्श झूम उठा, इतनी पाक रूह उसके पास पहुंची, अर्श खुशी से झूमने लगा कि क्या अच्छा आदमी आया। तो ऐसे भी होता है। और दूसरी किस्म की रूहें वो हैं जो गुनाहगारों की होती हैं और उन्हें पहुंचाया जाता है अजाब के लिए, और तीसरी किस्म की रूहें वो हैं जो मस्ख कर दी जाती हैं। जिस आदमी पे वलियाज़ बिल्लाह रूह में जिन्स के गुनाह ज्यादा होते हैं उसकी रूह सूअर में मस्ख कर दी जाती है, जो अपने नफ्स के किब्र में मुबतला होता है उसकी रूह चींटी में तब्दील कर दी जाती है। जिस आदमी पे तमा लालच गालिब होती है, खुद गर्जी, वो आदमी कुत्ते की सूरत में बना दिया, उसकी रूह मस्क करके ले जाते हैं। अब वो जब भी उसकी रूह फिर बदलेगी, अपना गालिब बदलेगी, रूह मस्क हो जाती। ये अहले सुन्ना और अहले तशय्यो की अकीदे की किताबों में लिखा है। हमारे अइम्मा में से इमामुल हुदा अबू मंसूर मातरीदी रहमतुल्लाह अलैह का यह मसलक है, और अहले तशय्यो में ये मुल्ला सदरा जो है ना, इन्होंने बड़ी इस पे काम किया। मुल्ला सदरा बड़ा कमाल का आदमी थे अहले तशय्यो में, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है। मुल्ला सदरा का शागिर था वो सरमद आर्मीनिया से आया था यहूदी, और उसने बहुत सी जुबानें उसे आती थी, तो बड़े शरीर में आया जब तो बड़े मुतासिर हुए लोग, दारा शिको ने उसे बुलवा लिया। और मुल्ला सदरा के दूसरे शागिर्द जो बड़े शरीर में आए, हसनी अमीर लाहौरी रहमतुल्ला अलैह हैं, ये आपकी कौमी असम्बली के जो स्पीकर है ना सादिक अयाज साहब, ये उन्हीं की औलाद में से हैं, उनके जद्दे आला हैं वो, और वो मुल्ला सदरा से पढ़ने गए थे, उन्होंने उनसे भी पढ़ा है और उन्होंने इस्ते मुजद्दिद अल्फिसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद से भी पढ़ा है। ये सारे एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द। तो सरमद के मुतल्लिक दारा शिकोह ने जब सुना तो दारा शिकोह ने उसे खत लिखा कि दिल्ली आओ। वो दिल्ली पहुंचा और नंगा रहता था, दारा शिको को और क्या चाहिए था, उसे एक नंगा पीर मिल गया, दारा शिको ने वहां भी बैत कर ली। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह को खत लिखा शाहजहां को कि वालिद, ये जो कुछ कर रहे हैं ना आपके जानशीन, ये पूरा हिंदुस्तान कुफर के हाथ में थमा देना है। हिंदू ब्राह्मण और पंडित जो थे वो आए और उन्होंने दारा शिको को सजदे किए। दारा शिको 28 साल का था जब उसने किताबें लिखनी शुरू की, बड़ा काबिल आदमी था, उसके काबिलियत में शुबा नहीं है, लेकिन दारा शिको फलसफे में बहुत आगे चला गया और शाहजहां बादशाह फलसफे के माहिर थे। फिर दोनों बहनें उसकी फलसफा पढ़ी हुई थी, गौहर आराबी और दूसरी भी जो आग में जल गई थी, और ये सारे फलसफी इकट्ठे हो गए। इसलिए ये चारों भाइयों में दानियाल मुराद औरंगजेब और दारा शिको ने उसे अपने पास रख लिया सरमद को, پھر سرمد جب پکڑا گیا ہے تو دارا شکوہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا، مراد کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اورنگزیب نے پھر رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے مراد میرا بھائی تو تھا، اگر اسے سزا کس نے دی تھی؟ سرمد جب پکڑا گیا تو اورنگزیب نے کہا اسے عدالت میں لے جائیں، قاضی جو کہیں مجھے منظور ہے. سپریم کورٹ نے جب سنا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا قائل ہے، اور وہ کہتا ہے یہ قرآن کیا چیز ہے؟ دارا شکوہ نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ اب جب ہندوؤں کی کتابیں پڑھی ہیں تو اب مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کی راہ کیا ہے، یہ قرآن تو سارا ہندوؤں سے لیا گیا ہے. اورنگزیب نے کہا اسے لے جاؤ، میں کچھ نہیں کہتا. قاضی القضات سپریم کورٹ نے سزا دی ہے، سپریم کورٹ کی سزا نافذ ہو گئی. اس لیے جو کہتا ہے کہ دارا شکوہ کو قید قتل کیا تھا، ہم کہتے ہیں کس سے اورنگزیب نے کب قتل کیا یار؟ اسے تو عدالت بھیج دیا تھا، قاضیوں سے پوچھو جو فیصلہ ہو. مراد کی اولاد اورنگزیب ڈھونڈتے رہے. اورنگزیب کو اپنے بھائیوں سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا. اسے کہا کچھ بھی ہوا ہے مراد میرے بھائی کے ساتھ، لیکن اس کی اولاد کو تلاش کرو. انہیں پھر مراد کی اولاد نہیں ملی، بلخ وغیرہ چلے گئے تھے. تو اس لیے یہ روحوں کا جو مسخ ہے نا، اس پہ ملا صدرہ نے لکھا ہے، اسے پڑھنا چاہیے. اور ہمارے ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ، جن کی نسبت سے ہم سب حنفی ماتریدی ہیں، انہوں نے بھی اسی کو کہا ہے. تو روح اس طرح مسخ بھی ہو جاتی ہے. قبر میں وقت دنیا کی رفتار سے نہیں گزرے گا، قبر کا وقت وہ ٹائم ہی اور ہے. اسے سمجھایا نہیں جا سکتا بھیا، یہ مطلب کیا سمجھائیں. بس اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ ٹائم اور سپیس ہماری الگ ہے، اللہ کی الگ ہے. اللہ کا ٹائم جو ہے نا وہ الگ ہے. ممکن ہے ہمارے ہزار سال گزر جائیں اور اللہ کے ہاں بھی ایک گھنٹہ گزرا ہو. ممکن ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنا زمانہ گزرا ہے، خدا کے ہاں بھی 500 سال بھی نہ گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لی مع اللہ وقت، میرا اور اللہ کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جب میں اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہوں. یطعمنی ربی، میرا پروردگار وہ خاص اسپیشل ٹائم جو ہے اس میں مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. میرا پروردگار کبھی کبھی رات بھی میرے پاس بسر کرتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ ٹائم کی ڈیفینیشن وہاں اور ہے. اسی لیے جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے قبروں سے اتنی جلدی اٹھا لیا، اور مرے ہوئے شاید 5000 سال ہو گئے ہوں. اس پہ ابن عربی کو پڑھنا چاہیے. ٹائم اور سپیس کے بارے میں ابن عربی نے جو کچھ لکھا ہے نا، ختم ہے اس شخص پہ. قبر کے عذاب سے بالکل گناہ معاف ہوں گے. بہت سے لوگ ہوں گے جو قبر میں جائیں گے تو پہلی مرتبہ جو قبر سمٹے گی بس پاک ہو گئے. اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. قبر کا عذاب بڑی شدید چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور تنکے سے زمین کو کرید رہے تھے، اور سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ تعوذ باللہ من فتنۃ القبر، اللہ سے پناہ مانگا کرو قبر کی آزمائش سے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ما یعذب، یہ آپ کے چوتھے سوال کا جواب ہے، فرمایا ما یعذبان فی کبیر، یہ جو قبر کا عذاب میں دیکھ رہا ہوں نا، یہ کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے پکڑے گئے. اما عہدوما یمشی بن نمیمہ، ان میں سے ایک یہ ہے، یہ چغلیاں کھاتا تھا، لوگوں کو آپس میں لڑاتا تھا. وام الاخر فلا یستطر عن بولہ، یہ دوسرا جو ہے یہ پیشاب کے چینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا. اسی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کرتے تھے، بوتل ایک شیشے کی منگا لی تھی اس میں. وہ کہتے تھے ڈر لگتا ہے کہ پیشاب جسم پہ لگ گیا تو قبر میں عذاب ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے روکا، ان کا لئی تو ہم سک، حضرت چھوڑ دیں، بس جتنا انسان احتیاط کر سکتا ہے کافی ہے، اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام سے ہی بخاری میں آئے ہیں، دیکھنا غالباً حضرت سعد اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا مکالمہ ہے. متاع میں بھی نکاح ہوتا ہے یعنی، یہ تو بھائی ان سے پوچھو جو کرتے ہیں. عربوں میں 8 طرح کے نکاح تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. ان 8 نکاحوں میں سے ایک نکاح قریش کا تھا، اور ایک نکاح وہی تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا بھی تھا. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو عتیق جو کہا گیا ہے نا، اس کی ایک وجہ اہل نصاب نے یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس لیے بھی عتیق کہا گیا کہ ان کے آبا و اجداد ساری نسل میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے نکاح کے معاملے میں کوئی غلطی کی ہو. عتیق کا مطلب ہے آزاد، تو یہ لوگ آزاد تھے، ان کے باپ داداؤں کے نکاح ہوتے تھے باقاعدہ، اور پھر آگے اولاد کا سلسلہ ہوتا تھا. متا جو ہے وہ اجرت اور وقت متعین کر کے ہوتا تھا کہ اتنے پیسے پہ اس سے اتنی دیر کے لیے نکاح ہے. ہے تو شرم کی بات، لیکن اس متا کی بھی آگے قسمیں تھیں کہ عورت کے جسم کے کتنے حصے سے نکاح ہے، اوپر کے حصے سے یا نیچے کے حصے سے یا دونوں سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے تشریف لائے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا یہ ماحول. شام کو کیا ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے دیہات میں، چراغ بجھائے، کھانا کھایا اور سو گئے، بس عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھایا، مغرب بعد کھانا کھا لیتے، عشاء بعد چراغ بجھائے سو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں پہنچے ہیں، پھر آپ نے جانا تھا عمرے کے لیے، تو آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے فرمایا یہ جو پہاڑیوں پہ چراغ چل رہے ہیں یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ متا والی عورتیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا منایا، بہت سخت جملے فرمایا. آپ نے فرمایا یہ خود بھی برباد ہیں، اس طرح کا جملہ، اولادیں بھی برباد ہیں، نہ باپ کی وراثت حصے میں آئی، نہ گھر ان کے بسے، اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے تھے. اس سے ملتے جلتے فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے سارے جملے نقل کیے ہیں. تو اس لیے متاع میں دونوں طرف سے وکیل ہوتے ہیں، اور وہ وکیل آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں. اجرت بھی متعین ہوتی ہے اور وقت بھی متعین ہوتا ہے. یہ تھا متا جاری رہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب دور آیا اور متا والے آئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تمہیں پتا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا سے منع فرما دیا تھا، یہ حرام ہے. ان کا حضرت ہم تک خبر نہیں پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے میں اعلان کیا، انہوں نے کہا خدا کی قسم بس یہ آخری کیس ہے جو میرے پاس آیا، آج کے بعد اگر مجھے پتا چلا نا کسی کا متا، تو میں اس پہ وہی سزا جاری کروں گا جو بدکاری کی سزا ہوتی. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنا زمانہ جب آیا تو انہوں نے متا کے خلاف بات کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ متا کے معاملے میں نرم تھے، فتویٰ دے دیتے بعض چیزیں بتا کے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا انک رجل انتے، تم بڑے ہی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے بابا ہم نہیں کہتے، کہا بڑے نالائق مفتی ہو عبداللہ، یہ تمہارے فتوے ہیں، لوگوں کو آزادی دیتے ہو اس معاملے میں، نکاح کی طرف بلاؤ. تو یہ پورا قصہ ہے بھیا. اس دنیا میں ہمارے جو ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، دوسرے رشتے دار ہیں، آخرت میں بھی وہی ہوں گے، بالکل وہی ہوں گے. اللہ نے اسی لیے تو فرمایا ومن صلح من آبائهم، اور جو آدمی خود نیک ہوگا اس کے باپ دادا میں سے جو نیک ہوں گے. اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دوست جو نیک ہو, ان کے دوست یعنی اللہ کہتا ہے جو شخص نیک ہوگا, ومن صلح من آبائیم, اس کے باپ دادا جو ایمان والے ہوں گے, اس کے بھائی جو ایمان والے ہوں گے, اس کی اولاد جو ایمان والی ہوگی, اللہ کہتا ہے ہم سب کو بخشیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں بڑی زبردست بات کہی ہے. اللہ نے کہا کہ جو ان کے دوست ہوں گے ہماری رحمت ان تک بھی پہنچے گی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں بھی ایسی چیزیں حدیث میں اس کی تشریحات آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کوئی صاحب علم, آپ نے کہا بلائے جائیں گے لوگ شفاعت کے لیے, حافظ کو بلایا جائے گا 10 آدمیوں کے لیے, بیٹیوں کو بلایا جائے گا اپنے والدین کے لیے, اور آپ نے فرمایا جو صاحب علم ہوگا اسے بلایا جائے گا اور اللہ کہے گا 300 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہے ہاتھ رکھو اور لے جاؤ اپنے ساتھ. فمن صلح من آبائیم, اس لیے نیک لوگوں کی اولاد ہونا یہ بہت بڑی بات, نیک لوگوں کے ماں باپ ہونا یہ بہت بڑی بات. نہیں, ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں, اور قرآن میں مختلف گناہوں کا کفارہ بھی آیا ہے. کیا نیک کام کرنا اور کفارہ ادا کرنا ایک ہی ہے؟ نہیں, ایک نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ گناہ میں اللہ کا حق بھی ضائع ہوتا ہے اور گناہ میں انسانوں کا حق بھی ضائع ہوتا ہے. چوری ہے, انسانوں کا مال ضائع ہوا اور اللہ کا حق یہ ضائع ہوا کہ اللہ نے غیر کے مال میں تصرف سے منع فرمایا تھا. اب جب یہ مال ادا کر دے گا یا اس پہ حد جاری ہو جائے گی تو یہ حقوق العباد تو معاف ہو گئے, اللہ اپنا حق معاف کرے گا یا نہیں؟ اللہ اپنا حق معاف کرے گا جب یہ آدمی اللہ سے توبہ کر دے, جب یہ آدمی صدقہ و خیرات اتنا کر دے. بالعموم گناہوں میں ایک حق اللہ کا ہوتا ہے, ایک مخلوق کا ہوتا ہے. مخلوق سے معافی ہو جائے, اللہ اپنی رحمت سے قیامت میں معاف کر دے, نیکی سے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے صفیہ کا خیال نہ ہوتا پھوپھی کا, تو فرمایا میں حمزہ کو چھوڑ دیتا, اس کی لاش پرندے نوچ کے لے جاتے, اور میں قیامت میں اللہ کے سامنے فخر سے کہتا کہ اللہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھاتا تو میرے چچا کو پرندوں سے برآمد کیا جاتا ہے. میں اللہ سے فخر سے کہتا کہ اللہ یہ تیری راہ میں قربانی میرے چچا نے دیے. اس پہ حمزہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی, بہت زیادہ. ان کی بیٹی آئی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ طواف کر رہے تھے, حمزہ کی بیٹی چھوٹی سی تھی ننی منی, تو بھاگتی ہوئی آئی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے کہ اللہ کے رسول یہ تو میں اسے پالوں گا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے, ان کا اللہ کے رسول میرا حق بنتا ہے اس پہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی. فرمایا تھا اس کا قریب کا رشتہ ہے, رشتے داریاں تھیں ساری آپس میں. حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وحشی نے, اور جب حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے ختم نبوت پہ لشکر بھیجا ہے, اس میں اختلاف ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کوئی مرزائی نہ پھنسا لے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لشکر کیوں گیا تھا؟ ہم حنفی اور حنبلی دونوں کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی وجہ سے گیا تھا. مالکی اور شافعی, امام مالک اور شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بغاوت تھی اس وجہ سے گیا تھا. اس لیے مرزائی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے ختم نبوت پہ جہاد کیا ہی نہیں, تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. ہم کہتے ہیں جہاد کیا ہے حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے, یہ ہمارا موقف اور مسلک ہے. اسی لیے غالباً قاضی نذیر نے یا دوست محمد شاہد ہے, قادیانی حضرات میں بہت بڑے نام ہیں ان کے, انہوں نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے کہ حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے ختم نبوت پہ جہاد ہی نہیں فرمایا اور یہ ظاہر نہیں کیا, یہ نہیں دکھایا کہ یہ ائمہ کا اختلاف ہے. اور ایک اور بھی مزے کی بات عرض کریں آپ سے، ایک موقع پہ انہوں نے ایک حوالے کے متعلق لکھا ہے قاضی نذیر نے یا دوست محمد شاہد نے، کہ اگر مفتی محمد شفیع صاحب یہ حوالہ میں دکھا دیں تو 500 روپے انعام دیں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ دارالعلوم کراچی والے، انہوں نے ان کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، مفتی صاحب نے وہ حوالہ کسی اور کتاب پر اعتبار کر کے لکھ دیا تھا، اور جس پہ اعتبار کیا تھا اس نے حوالہ غلط دے دیا تھا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اعتماد اور بھروسہ کیا تھا۔ مرزائی اب تک کہتے ہیں کہ تمہارے مفتی غلط حوالے دیتے رہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت نے پھر معتقی صاحب وغیرہ، مفتی رفیع صاحب وغیرہ، انہوں نے کہا بھی یہ حوالہ حضرت نے فلاں کتاب پہ اعتبار کر کے دے دیا تھا، یہ ایک علمی تسامو ہوا ہے، اس میں کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے کہ کفر اسلام کا کوئی مسئلہ ہے، کتاب پہ انہوں نے اعتبار کیا کہ اس محقق نے جو چیز لکھی ہے وہ ٹھیک ہے، اور یہ کئی مرتبہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ختم نبوت پہ کوئی لڑائی کی ہی نہیں، لیکن حنفیہ نے بڑی شدت سے اس کی تردید کیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت پہ 3 مسئلے ایسے ہیں جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی غیرت صحیح معنی میں کل کے سامنے آئی۔ ایک مسئلہ، کسی نے نکاح کا پیغام بھجوایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے، وہ یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح جائز ہے۔ سوکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ہے وہ خود نہیں آیا، خدا کی قسم اگر مجھے مل جائے کوئی ایسا تو میں اسے آگ میں ڈال دوں۔ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وَازْوَاجُهُ مَحَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ دوسرا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غصہ بڑا شدید خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے خط پہ آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خط بھیجا کہ یہاں ایسے لوگ فوج میں ہیں جو دو مردوں نے ایسا کام کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ان دونوں کو آگ میں ڈال دو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جلوا دیا تھا، کہا میں یہ سنوں کہ اسلام میں ایسا کوئی کام کرنے والا ہے؟ اور تیسرا یہ موقع تھا ختم نبوت کا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ کے جھنجھوڑا، میں نے کہا حضرت پہلے خلافت ہو جائے پھر لشکر بھیجیں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم بھیڑیے مدینہ منورہ میں آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گوشت پہ پڑ جائیں، جسم پہ نوچنے لگیں، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میں اس لشکر کو روک دوں، اگر کبھی ایسے نہیں کرے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں اس ایمان کو دیکھ کے حیران رہ گیا، مجھے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا جبارن فی الجاہلیہ و خوارن فی الاسلام، تم جب کفر میں تھے عمر تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آتے تھے، اور اسلام لا کے اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ جنہیں مارنا ہے انہیں بھی نہیں مارتے۔ بخاری میں آیا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایمان کی اس قوت نے شرح اللہ صدری، میرا سینہ کھول دیا اور میں نے کہا انہو علی الحق، ابوبکر سچ کہتے ہیں۔ جب لشکر گیا ہے تو جہاں جہاں لوگ ڈھیلے پڑ گئے تھے انہوں نے کہا اے خلافت اتنی مضبوط ہے کہ اتنے نازک حالات میں بھی فوج کو بھیج دیا ہے، ان کے خلاف بغاوت نہیں ہونی چاہیے، نہیں کر سکتے۔ تو ختم نبوت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ وہ جو قاضی صاحب وغیرہ یہ سب لوگ لکھتے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ، اس میں اللہ کا حق بھی ہوتا ہے اور بندوں کا حق بھی۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ جو اقدام کیے ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ تو پورے ہو گئے، اور جو اللہ کا حق ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وضو سے بھی معاف فرما دیتا ہے، نماز سے معاف کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہے بڑی نازک بات، پتہ نہیں कहनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन इससे कोई नाजायज फायदा उठाए तो भाई वो जाने और उसका रब जाने। याद रखो बसावकात तकदीर में ऐसे गुनाह इंसानों के लिए तय कर दिए जाते हैं कि आदमी ने उस जहन्नम से गुजरना ही गुजरना है, और अल्लाह को मकसूद ये होता है कि इस हालत से गुजर जाए। क़यामत में जितना बड़ा गुनाह है इतनी बड़े उसको मर्तबा दे देंगे। इसीलिए कुरान कहता है सूरह फुरकान के आखिर पे कि अल्लाह क़यामत के दिन बाज लोगों के गुनाहों को नेकियों से बदल देगा, और जिन खुशनसीबों के साथ ये होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह बुलाएगा और अल्लाह के और उसके दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, और अल्लाह उसे अपनी आगोश में ले लेगा। अब ये क्या है अल्लाह ही जानता है, और उसके कान में गोया बात की जाएगी और फरमाएंगे अलम अज़बत कज़ा व कज़ा व कज़ा, ये गुनाह ये गुनाह ये गुनाह, हत्ता यज़ुन्न अन्नहु कद हलक, हत्ता के वो बंदा कहेगा मैं तो मारा गया। उससे पूछेंगे दुनिया में क्या हुआ था, उसे कह रहा पर्दा था, तो फरमाएंगे आज हम ऐसे ही करेंगे, पर्दा भी सिर्फ नहीं है कि जितने गुनाह लाए हो ना इतनी नेकियां ले जाओ, सब तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा जल्दी से कहेगा कि अल्लाह अभी तो बहुत से गुनाह ऐसे बाकी हैं जो आपने गिने ही नहीं, तो हंस पड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे किया। तो ये सब चीजें अल्लाह के कब्जे में हैं, जो चाहे सो करे।